بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب اکمال الشیم شیخ عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہمارے اس جمعے کی مجلس پہ پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے والے بنے, اللہ کی ہر عطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنے, اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنے. انشاءاللہ اگر یہ طلب لے کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست فرمائیں گے, اور یہی ان اللہ والوں کا مقصود رہا. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جنہوں نے اسی طلب کو لے کر حضرت کی مجلس میں صحبت اختیار کی. وہ یہ باتیں پرانے زمانے کی ہیں لیکن آج بھی ان کے اندر تاثیر ہے. تو یہ حضرت کے ارشادات جو اصل عربی میں تھے, جس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے, مولانا خلیل احمد صحافی رحمۃ اللہ فرمایا, پھر اس کی تشریح جو ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرمائی, اس میں سے پڑھا جاتا ہے. یہ ایک باب اب شروع ہو رہا ہے, یہ تیسواں باب ہے قبض اور بسط کے بیان میں. قبض اور بسط کے بیان میں یہ اصطلاحات ہیں تصوف کی, جیسے پچھلا باب جو گزرا بڑا لمبا باب تھا جس میں سالکین کے ان حالات کا تذکرہ تھا جب وہ اس دور میں محنت کرتے کرتے گزرتے ہیں, تو ان پر جو احوال پیش آتے ہیں, جو کیفیات وارد ہوتی ہیں دل کے اوپر جو ہے, اس کا تذکرہ تھا. اس کے بعد چونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ارشادات سالکین کے لیے ہیں. سالک کون ہے؟ جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش میں جیسے چل رہا ہے, یعنی اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر میں ایسی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی خوشنودی اور رضا والے اعمال کرنے آسان ہو جائیں, اور اس کے ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی ہمارے اندر میں قوت آ جائے. یہ ہے سالک, جس کا ارادہ یہ ہے, اس لیے مرید بھی کہتے ہیں. اس کا ارادہ ہے یہ کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اس کی رضا کے قریب ہونا ہے, اس کی خوشنودی کے قریب ہونا ہے. اس پر اللہ والے پھر جو اس کے ماہرین ہیں, پیر کہہ لیں, مرشد کہہ لیں, مربی ہیں, مربی حقیقی تو اللہ کی ذات ہی ہے, اللہ ذریعہ بناتے ہیں. ایک عام سی بات ہے کہ دنیا کے اندر بھی کسی فن کو سیکھنا ہو تو اس کے ماہر کی نگرانی میں سیکھے تو آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری آسانی کے لیے ہے کہ اللہ والوں نے چونکہ محنت کی, مشقت اٹھائی, مجاہدے کیے, عجالتیں کیے, اپنے استادوں سے, اپنے زمانے کے ماہرین سے اس فن کو سیکھا کہ نفس کیسے راہ مارتا ہے, اس سے کیسے بچنا ہے, اس کے گندے تقاضوں کو کیسے مغلوب کرنا ہے, شیطان سے ٹکر ہو تو اس سے کیسے بچنا ہے, ماحول کی فضائیں غلبہ کر کے ہمیں مغلوب کر دیتی ہیں, ان فضاؤں سے کیسے بچنا ہے. ان پیر صاحب نے, مرشد نے چونکہ محنت کر کے فن سیکھا ہوا ہے, تو ان کے ساتھ ہم ملحق ہو کر ان سے مل کر اس فن کو سیکھیں تاکہ ہمارے اندر بھی آ جائیں. تو اس کے لیے اللہ والے کچھ اذکار بتاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے, کچھ ان کو بتاتے ہیں اشغال دل کو مشغول کرنے کے لیے, اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اور کچھ مراقبات دل کی نگرانی کے لیے ہے. تو ایک طرز ہے جس میں جب چلتے ہیں پھر ان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں. ابھی ایک طرز کا جو گزرا پچھلے باب کے اندر, وہ واردات قلبیہ تھی, وہ کیفیات ہیں, اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ تعلیم ہوئی. ہم اب یہ باب آ رہا ہے, دو لفظ ہیں اس میں, قبض اور بسط. قبض کیا ہے کہ دل کا منقبض ہو جانا, دل کا یعنی دل کے اندر گرانی کا جانا. یہ بھی آتا ہے کبھی انسان کا جی نہیں چاہتا. آج کل تو عام ہے کہ جی جی نہیں کرتا اٹھنے کو, خیر کے کام کی رغبت ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے, اس کا دل کیا ہو گیا, اس کا منقبض ہو گیا ہے, یعنی یہ اب آمادگی نہیں ہے اعمال کے کرنے کی. اور بس یہ ہے انبساط, یعنی ایسی فرحت, ایسی خوشی, ایسا ہلکا پن ہے کہ عمل کے اندر لگا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور تھکتا ہی نہیں ہے. تو یہ دو حالتیں سالکین پر آتی رہتی ہیں. اس لیے جو مربی ہیں, جو استاد ہیں, جو ماہر فن ہیں تصوف کے, وہ اس کی بھی اس کے اندر بھی جو اس کے حقائق ہیں وہ بھی بیان فرماتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں, اور کوئی اس سے خالی نہیں ہے. کوئی اسے ہر شخص کے اوپر یہ دونوں حالتیں آتی ہیں. کبھی گرانی آپ نے محسوس کیا ہوگا, کبھی قرآن پڑھنے بیٹھا تھک ہی نہیں رہا تو پڑھتا ہی جا رہا ہے, پڑھتا ہی جا رہا ہے, کبھی ایک صفحہ پڑھنا مشکل, کبھی نفلوں میں خوب دل لگ رہا ہے, کبھی نفل بوجھ ہو گئے, اس طرح مختلف چیز, اور کبھی ایسا ہی بسات ہے. تو اس کے اندر بھی خطرات ہیں. شیطان یہاں بھی راہ مارتا ہے, نفس یہاں بھی ہمیں بچلاتا ہے, پھسلاتا ہے. تو اللہ والے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو یہاں فرما رہے ہیں یہ قبض اور بسط کے تعلق سے, یہ حضرت کا ملفوظ ہے جس کا ترجمہ, بسط کی حالت میں تجھ کو اس لیے رکھا کہ قبض میں تجھ کو نہ رکھے, اور قبض کی حالت میں تجھ کو پہنچایا تاکہ بسط میں نہ چھوڑے, اور دونوں سے تجھ کو نکالا تاکہ تو سوائے اپنے مولا کے کسی کا نہ ہو. اللہ والوں کے ارشادات مختصر لیکن مدلس, اس کے اندر بڑے مضمون چھپے ہوتے ہیں. اسی آگے تشریح کی ہے, کیا فرماتے ہیں, بسط کی حالت تجھ کو اس لیے رکھا کہ قبض میں تجھ کو نہ رکھے, اور قبض کی حالت میں تجھ کو پہنچایا تاکہ بسط میں نہ چھوڑے, اور دونوں سے تجھ کو نکالا تاکہ تو سوائے اپنے مولا کے کسی کا نہ ہو. اب اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, قبض اور بس دو حالتیں ہیں جو سالک پر یک کے بعد دیگر وارد ہوتی ہیں. میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ قبض اور بس دو حالتیں ہیں جو سالک پر, یعنی یہ سالک آ گیا نا, چل رہا ہے نا, اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے, اس پر یک کے بعد دیگرے وارد ہوتی ہیں. یعنی یہ بھی واردات میں سے ہے کہ اس کے دل پر وارد ہوتی ہیں. قبض تو یہ ہے کہ قلب پر کوئی وارد صفت جلال و قہر کا ایسا پیش آئے جس سے قلب گرفتہ ہو جائے, اور بشاش اس کی جاتی رہے, اور ذکر و طاعت میں انشراح نہ رہے. اب اس کی وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ قبض تو یہ ہے کہ قلب پر کوئی وارد صفت جلال و قہر, یہ اللہ کی صفات ہے, ایسا پیش آئے جس سے قلب گرفتار پکڑا جائے, وشاچت اس کی جاتی رہے, اور ذکر و طاعت میں انشراح نہ رہے. پہلے عرض کیا نا کہ دہلی نہیں چاہتا, بھوجن پر نگرانی ہے. اور بس یہ ہے کہ صفت جمال و رحمت کا ایسا وارد قلب پر وارد ہو, ایسا وارد قلب پر غالب ہو کہ بشاشت اور انفرح کی کیفیت, انشرح کی کیفیت اس قدر ہو جاوے کہ سامنے سے بھی نہ رکے. تو دونوں چیزیں کیا ہو گئی ہیں, غیر اختیاری, یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, کبھی وہ وارد ہوگی کبھی یہ وارد ہوگی. وہ صفت جلال و قہر کا مظہر, اور یہ صفت جمال اور رحمت, ایسا وارد قلب پر غالب ہو کہ بشاشت انشراح کی کیفیت اس قدر ہو جائے کہ تھامنے سے بھی نہ رکے ہی رکے ہی نہیں. اور قبض اور بس ایسے سالک کو پیش آتا ہے جو ابتدائی حالت سے آگے بڑھ گیا ہو, ابتدا میں نہیں, تھوڑا سا جس نے تھوڑی کوشش کی, تھوڑی ہمت کی, تھوڑا سا چلنا شروع کیا, تھوڑا آگے بڑھ گیا. ابتدا میں خوف اور رجا ہوتا ہے, اور قبض اور بس اور خوف اور رجا میں فرق یہ ہے کہ خوف و رجا کسی آئندہ بات کے تصور سے ہوتے ہیں, اور قبض و بس کی حالت موجودہ واردات کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس مقام پر شیخ رحمت اللہ علیہ قبض اور بس کی حکمت بیان فرماتے ہیں. خلاصہ شاید کا یہ ہے کہ اے سالک, بست کی حالت تجھ پر اس لیے وارد کی اور قبض سے نکال لیا تاکہ تجھ کو قبض ہی میں نہ رکھے, اس لیے کہ اگر بست نہ ہوگا تو قبض ہوگا. کیوں کہ سالک متوسط پر ان دو حالتوں میں سے ایک نہ ایک رہتی ہے, اگر قبض ہی رہے اور بست نہ ہو تو قبض چونکہ صفت جلال کا اثر ہے تو چند روز کے بعد اس حالت کا تحمل سخت دشوار ہوگا, اور وارد قوی ہوگا تو عجب نہیں کہ سالک ہلاک ہو جاوے. چنانچہ ایسے قصے وارد ہوئے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے کہ ایک بزرگ کو 30 سال تک قبض رہا. کتنا؟ 30 سال تک. 30 سال تک نام نہیں بتایا, لیکن جہاں یہ بتایا نا کہ یہ یعنی یہ انہونی چیز نہیں ہے, جب کسی پر آتی ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بتایا کہ کوئی اس سے خالی نہیں. حضرت مولانا اشرف خانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں 6 مہینے رہا, ایک ان پر بھی حالت آئی 6 مہینے رہا, تو کوئی اس سے خالی انہونی چیز نہیں. اور شیخ رضیف منا ذکری رحمۃ اللہ فضائل حج میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ کو یہ 70 سال کتنا یعنی 70 سال سے حج پر آ رہے, اور ایک جو واقعہ جو لکھا ہے کہ جب انہوں نے عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کا دن جو ابھی آ رہا ہے پیر کو لبیک کہا نا, لبیک ہے نا پڑھتے نا جی ہیں, تو آگے سے آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک. ایک نوجوان, اچھا یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام دوسروں کو پتہ نہیں چلتی, بندہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے, یہ دل کی کیفیات ایسی ہیں کہ صرف جس پر گزری وہی جانتا ہے, لیکن کبھی کبھی اللہ تربیت کے لیے کسی اور پر بھی کھول دیتے ہیں. تو ایک نوجوان ان کے پاس کھڑا تھا, اس نے سن لی, اس نے کہا ان کو بزرگوں سے کہ آپ نے سنا آپ کی لبیک پر جواب کیا آ رہا ہے لا لبیک ولا سعدیک, تیرے لیے کوئی سلام نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تو نے بھی سن لیا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا میں 70 سال سے سن رہا ہوں. کتنے سال سے؟
70 سال.
ہر سال مجھے یہی کہا جاتا ہے. تو اس نوجوان نے, نوجوان تھا نا نیا تھا, کہا کہ پھر بھی آپ نے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے 70 سال سے ہے تیرے لگتا ہے آپ کو بھول نہیں ہے, تیرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے, پھر بھی آپ آتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اور در کون سا ہے, کوئی اور ہے؟ یہ ہے بڑوں کے حوصلے بڑے, بڑوں کے حوصلے. اسی وقت پھر لبیک کہا تو پھر آواز آ گئی کہ تیری آج کی لبیک بھی قبول اور 70 سال کی بھی قبول, جب تیرے دل کے اندر یقین ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور. جی میں نے اس لیے واقعہ بتایا کہ یہ ایسی انہونی چیز نہیں ہے، اس تاریخ کے اندر یہ پیش آتی ہے بعضوں کو زیادہ بھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ قبض کی کیفیت آئی ہوئی. اب بتائیں گے کن پر؟ وجہ کائنات، سردار الانبیاء، مقرب ترین ہستی، وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا وقتی طور پر، وہ بات نہ رہی. جو مزہ تھا اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، اب کیا جانے اس کی لذت سے آپ کے قلب اثر سے پوچھیے. کہ وہ جو قرآن جب نازل ہوتا تھا اس کی جو لذت تھی، اس انوارات سے جو آپ کے دل کی کیفیت جب بند ہو گیا، منقطع ہو گیا کچھ دنوں کے لیے، تو کیا بیتی تھی؟ پہاڑوں پر کھڑتے تھے اس انتظار میں. تو کیا مطلب ہے کوئی اس سے خالی؟ اسی لیے یہاں خطرہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت کا ملفوظ حضرت کے ارشاد سے سنا ہوگا، قدر پہ حضرت کا بھی کبھی ہے. تو یہ چونکہ اس سلوک میں یہ پیش آتی ہے، اس لیے ہر شیخ اپنے متوسلین کو جو ان کی تربیت میں ہے وہ سنبھالتے ہیں، اس کے اندر خطرات ہیں. تو یہاں یہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیخ قبض اور بست کی حکمت بیان فرماتے ہیں. خلاصہ شاخ کا یہ کہ اے سالک، کہ بست کی حالت میں تجھ پر اس لیے وارد کی کہ قبض سے نکال لیا تاکہ تجھ کو قبض ہی میں نہ رکھے. اس لیے اگر بست نہ ہوگا تو قبض ہوگا. اور کیونکہ سالک متوسط پر ان دو حالتوں میں ایک نہ ایک رہتی ہے، اور اگر قبض ہی رہے اور بست نہ ہو تو چونکہ یہ قبض صفت جلال کا اثر ہے، تو چند روز بعد اس حالت کا تحمل سخت دشوار ہوگا. جہاں پہ فرماتے ہیں میں نے سیر بھی کیا بغیر گولی کے، اس قدر چھ مہینے گولی بات نہیں ہے اپنے آپ پر تحمل دشوار. اور وارث کبھی ہوگا تو عجب نہیں کہ سالک ہلاک ہو جائے. چنانچہ ایسے قصے واقع ہوئے ہیں. تو اس لیے قبض کے بعد پھر بست کی کیفیت عطا ہو جاتی ہے نا، قبض نہیں رکھا پھر بست میں وجہ اس کی آگے. اور قبض اس لیے وارث فرمایا کہ بست میں نہ رہے، اس لیے کہ بست میں نفس کا حظ ہے، نفس کو مزہ آتا ہے. عجیب بات ہے، اور نفس کے موافق ہے. اگر اس میں امتداد ہوگا تو عبدیت کی صفت میں ضرور کمی آئے گی. یہ ہیں پیر تجربہ کار، یہ سنبھال رہے ہیں. یہاں ضرورت ہے پیر کی. اللہ کرے ہمارے دلوں میں پیر کا بھی احترام آ جائے اس کو سمجھ کر کہ وہ تجربہ کار ہے، نفس کے ساتھ اس نے کشتی کی ہوئی ہے، اس کے مکر شیطان کے مکر داؤ کو پہچانا ہوا ہے، یہ ان حالتوں سے گزرا ہوا ہے، اس کے تجربات مشاہدات سے فائدہ اٹھا لو. کیا کہتے ہیں بفت میں کیا ہے؟ نفس کا، نفس کا مزار ہے اور نفس کے موافق ہے. اگر اس میں امتداد ہوگا، زیادہ رہے گا تو ابدیت کے سب میں ضرور کمی آئے گی. نفس ضرورت ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کوئی آخر میری ہے، میری محنت تو ہے نا، کچھ میں نے کیا ہے نا، اتنا ذکر کیا، اتنا مجاہدہ کیا، یہ کیا میں نے ہے، تو دیکھو مجھ کو کتنا ابدیت نہیں ہے. اللہ کرے ابدیت بھی سمجھ میں آ جائے. ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ غلامی کو. غلام کا استحقاق نہیں ہوتا، یہ فرق ہے. لیکن آج کا زمانہ ہے نوکری کا، اکثر میں عرض کرتا ہوں نوکر اور غلام میں فرق ہے. نوکر کا استحقاق ہے کہ یہ کام کروں گا اتنے گھنٹے کروں گا یہ اجرت لوں گا، کیوں جی ایسا ہی ہے نا، کام بڑھاؤ وقت بڑھاؤ، اوور ٹائم کرو، استحقاق ہے نا، کام بدلو، انکار میرا آپ کا میدان نہیں، اگریمنٹ نہیں ہے، دن رات اس پر چلتے ہیں، جس سے ہڑتالیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، مزدوروں کی سب اسٹرائک شروع ہو جاتی ہیں، اسی پہ ہوتی ہیں نا کہ استحقاق ہے. لیکن ذرا اس زمانے میں جاؤ پیچھے، جب یہ نوکریاں نہیں تھیں بلکہ غلامی کا زمانہ تھا، بازار میں گئے جیسے جانور، آج تک جانور کدھر ہی نا قربانی کی، ایسے غلام بکتے تھے، انسان پیسے دیے خرید کے لیے، اب آپ کی ملک میں ہے جی، آپ کا مملوک ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا، اس نے سارے کام اپنے مالک کی مرضی کے مطابق انکار نہیں کر سکتے، اس کا کوئی نہیں، کچھ دے دے تو ممنون ہوتا تھا کہ نہ دے تو کیا، وہ نہیں مطالبہ کر سکتا تھا. آج ہم بھی، ہمیں بھی بننا تو غلام ہے، جب غلام بنیں گے، عبد بنیں گے، عبدیت کے اندر یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما عبدنا حق عبادت کی، یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا کر کے، یہ ہے عبدیت. عبادت کتنی کی کہ قدمین ورم کر جاتے تھے، پھر بھی اظہار کیا کر رہے ہیں کہ حق ادا، حق ادا. اللہ والوں میں یہی سیکھا ہے، اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک گلدستہ مناجات ہے سید زوال سے شاہ صاحب نے مجموعہ جمعہ کیا اللہ والوں کی مناجاتوں کا، اس سے پتہ چلتا ہے عبدیت، اس میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں اللہ والوں کی مناجاتیں ہیں پڑھنے کے لائق. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ قبض کے بعد بس کی کیفیت عطا ہوتی ہے، اور قبض اس لیے وارث فرمایا کہ بس بھی نہ رہے، اور بس میں اس لیے کہ بس میں نفس کا حرض ہے اور نفس کے موافق ہے، اگر اس میں امتداد ہوگا تو عبدیت کی صفت میں ضرور کمی آئے گی، اگر زیادہ یہ کیفیت رہی تو اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے، اور کامل پر یہ دونوں کیفیت نہیں ہوتے، یہ بھی بتا رہے ہیں، متوسط پر ہے، مبتدی پر نہیں اور کامل پر نہیں، اس لیے کہتے ہیں مبتدی اور منتہی ایک حال پر ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کیفیت قبض اور بس کے درمیان درمیان رہتی ہے، نہ یہ غالب نہ وہ غالب. اس لیے فرماتے ہیں کہ قبض اور بس سے تجھ کو اس لیے نکالا کہ سوائے اپنے مولا کے کسی کا نہ رہے. پہلے گزار دیا، کبھی قبض لائے، کبھی بس لائے ہیں، کبھی گرانی آئی، لیکن پھر بھی لگا رہا، عمل نہیں چھوڑا، محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، پھر بس دیا، مزے دیے، مزے دیے، پھر بھی لگا رہا، چھوڑا نہیں. اب اس کے اندر ایسا رسوخ آ گیا ہے کہ اب اگر قبض بھی آئے تو یہ حکم کی تعمیل بھئی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کو اس نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، اب اس میں غلبہ کسی کا نہیں ہے، یہ اپنے مولا کا ہو گیا، خالص ہو گیا، ورنہ اس میں ہوتا کہ مزے کے لیے من کر رہا تھا خچر کہ مزہ پھر ملے، اب نکل گئی بات، ملے نہ ملے، میں نے کیا کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، میں نے نافرمان سے پوچھنا ہے، تاکہ اپنے مولا کے کسی کا نہ رہے. اس لیے کہ قبض اور بس دونوں حالتوں میں غلبہ ہوتا ہے، قبض میں تو قلب ناگواری کی کیفیت سے رنگین ہوتا ہے اور توجہ اس کے ازالے کی طرف ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے، اور بس میں خوشگواری اور بشاشت کا غلبہ ہوتا ہے، اور قلب اس مزے لینے مشغول ہوتا ہے، بس دونوں حالتوں میں توجہ الی ذات الحق نہ ہوئی. ادھر تو ہوگی کہ ہٹے یا ختم ہو، ادھر ہوگی مدوں میں لگ گیا، تو جو مقصود توجہ کدھر ہے، وہ نہ رہی. اس لیے کامل کی حالت معتدل ہوتی ہے کہ نہ اس کو قبض کہہ سکتے ہیں نہ بس، لیکن استقامت اور اعتدال حال کے حصول کا ذریعہ یہی قبض اور بس ہے کہ اس نشیب و فراغ کے بعد پھر قلب کے اندر ایک اعتدالی حالت قائم ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو ربی حقیقی ہیں وہ خود تربیت فرماتے ہیں، گزارتے ہیں، کبھی قبض ہے کبھی بست ہے، تاکہ ان سے گزرتے گزرتے پھر توجہ ادھر سے کیا ہو جاتی ہے. اب اپنا کام کرتے جیسے وہ 70 سال والی بات بتائی اور بزرگوں کو بھی آگے گزرے، تو اللہ سے مانگے اللہ ہماری بھی ایسی تربیت فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا رسوخ عطا فرما دے کہ اللہ کی ہر اطاعت کو ہر حال میں کریں، خواہ کچھ ادھر سے عطا ہو یا نہ ہو، ظاہری یا باطنی عطائیں، یعنی ہماری طلب نہ رہے، ہم حکم کی تعمیل میں لگیں، نافرمانی کو چھوڑے حکم کی تعمیل کے اندر، جو حکم ماننے والا ہے اس کو کرنے والے بنے، جو چھوڑنے والا ہے اس کو چھوڑنے والے بنے. تو دل کے اندر اسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی ہمت کو حاصل کرنے کے لیے ابتدا اسی ذکر سے ہی ہے جس کی ہم مشق کرتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کے لیے جب بھی آویں تو ہمارے دل کی طلب یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دل کی صلاحیت درست ہو جائے، ہمارے دل کے اندر وہ ہمت و قوت آئے، وہ پاکیزگی آئے کہ نفس کے منفی تقاضوں کو دبا کر، شیطان کے وسوسوں سے اس کے غلط تقاضوں کو دبا کر، ماحول کی گندی فضاؤں کے اور مادی فضاؤں کے تقاضوں سے بچ کر ہم کس پر آئیں؟ شریعت پر آئیں، اللہ کی منشا کو پہچانیں، اللہ کی اطاعت پر آئیں، ہر اطاعت پر آئیں، ہر نافرمانی کو چھوڑیں. جیسے ابھی یہ موقع ہے، یہ اللہ پاک نے مجھے قربانی جو دی ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قرب کا ذریعہ ہے. اللہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر بوجھ نہیں ہے. اب بار بار یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے کہ قربانی جو ایک رواج میں ذہنوں میں آ گئی ہے کہ جو کمانے والا ہے یا گھر کا بڑا ہے وہ اس کی طرف سے قربانی سارے گھر کی ہوگی، یہ عام پتہ نہیں کہاں سے چلی، لیکن ہے یا نہیں؟ اب بار بار سمجھانا پڑ رہا ہے، اب بوجھ ہے کیونکہ رواج نہیں ہے، اب عورتوں کے پاس زیور موجود ہے کیونکہ رواج نہیں ہے، بوجھ ہے. کیوں؟ اس قربانی کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں سمجھ رہے اور اللہ کے تقرب کی لذت سے ناچنا ہے. جس کے دل کے اندر شفافت آ جائے، لطافت آ جائے، پاکیزگی آ جائے، اللہ کے قریب ہونے کی لذت سے آشنا ہو جائے، وہ تو ایسے بھی ہیں کہ قربانی کی استطاعت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی جوڑ جوڑ کر رکھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیں. بچتا نہیں ہے، بچانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ لگانے کی شوق ہے، ولولہ ہے، جذبہ ہے. اسی لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں وہ شوق عطا فرما دے، ایسی ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے کہ جس وقت جو حکم توجہ ہو اس حکم کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھے، تاکہ تقرب ہو، اس کی رضا کے قریب ہو جائیں، خوشنودی کے قریب ہو جائیں، اور خوشنودی کے ایسے قریب ہو یعنی ایسے طریقے سے کریں بدرجہ کمال اس کو پہنچائیں، اس میں نکھار آئے، چمک آئے. اس لیے سنا نا کہ اللہ کے ہاتھ ہمارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، وہی دل کا، کہ دل کے اندر کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہمیں اس کے اور قریب ہو جائیں، اس قریب ہونے کے لیے جیسے کہ اللہ رحم فرمائے آج کی فضاؤں کے اندر ہیں منصب کے قریب ہونا، منصب والے کے قریب ہونا، اس کا مزہ تو سب کو پتا ہے کیونکہ افسر کے کیسے قریب ہوں، اس کی لذت سے آشنا ہے، پریزیڈنٹ کے کیسے قریب ہوں، پی ایم کے کیسے قریب ہوں، سی ایم کے کیسے قریب ہوں، اس کی لذت سے آشنائی طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کرے یہ شوق بھی لگ جائے، تو ایک موقع اللہ دے رہے ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا اور استعداد دی، وہ تو جا پہنچے ہیں اس وقت بیت اللہ تقریباً پہنچ ہی گئے ہیں، شاید جو اکٹا تو کرا گیا پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ ایسے کمڑ کے چلے آ رہے ہیں، ہر رنگ کا ہر نسل کا بھائی کا جی منظر ہوتا ہے، اللہ موقع دے سب کو تو بیٹھ کے کبھی کوئی دیکھیں، چہروں کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، لیکن ایک دفعہ تو اللہ پاک سب کو ایک لباس میں کر دیتے ہیں، مردوں کو دکھ جی منظر ہوتا ہے، ایک آواز ایک نعرہ سب کا، تو یہ قرب کا ذریعہ ہے اور کس طریقے سے دیوانہ وار، تو جو نہیں جا پا رہے تو یہ اللہ نے موقع دے دیا ہمیں، ہم قربانی سے قرب حاصل کریں، اس کو قرب کا ذریعہ سمجھیں، اس لیے اب یہ قرب کے حاصل کرنے کے قربانی ذریعہ ہے، اس لیے مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ اگر اس ترتیب پر ہوں گے عمل کرنا ہے، صحیح طریقے پر کرنا ہے، طریقہ سیکھنا ہے، اندر شوق ہوگا تو سیکھے گا، ورنہ حج تو بس اللہ رحم فرمائے، حج پر بھی وہاں دیکھیں پیسہ خرچ کر چل جاتا ہے، حج سیکھتے نہیں، پھر وہاں پر جو حرکتیں ہوتی ہیں، ایک صاحب مدینہ مورہ ملے حج کے بعد، نہ انہوں نے جو ہے نا رمی پوری کی ہے، جو کنکریاں مارتے ہیں نا پھول، پھر نہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا جو آزم رکن خیر ہو گیا دوسرا جو طواف زیارت، نہ طواف الوداع کیا، وہ مدینہ آ گئے، اب پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میں تو آ گیا ہوں جلدی سے، کیوں کسی نے بتایا ہی نہیں، اللہ اپنے آپ پر نہیں جا رہے کیا، کسی نے کیوں چوٹ لگ گئی تھی نا رمی، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں کو چوٹ لگ گئی تھی، زخمی ہو گیا تھا، میں کیا کرتا، تو آپ سے زیارت اس لیے نہیں کیا نا، میرے چوٹ لگ گئی تھی نا، تو وہاں سے جانا، اب اس کو پھر کوئی لے آیا مولانا کے پاس، مولانا صحیح خان صاحب کے پاس، مولانا کا زندگی بھر احرام میں رہو گے، زندگی بھر نہ بیوی حلال ہوگی، یعنی کتنا کچھ نقصان کر لیا ہے، شکر ہے سمجھ گیا واپس لے جائے، جرمانے بتا دی اب اس کی کسی، تو عمل کرنا ہے اسی لیے قربانی کرنی ہے، اس کا صحیح فائدہ ملے ہمیں، تو ماشاءاللہ آج تفصیل ساری آ گئی، پھر بھی خلش ہو فوراً پوچھیں، کیونکہ قریب ہونا ہے، قرب حاصل کرنا ہے، تو یہ صلاحیت لینے کے لیے یہ ذکر کا ذریعہ ہے، اس ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے، پھر اندر میں وہ جھجک ختم ہو جائے گی، پھر جو اس کے جاننے والے ہیں ان کے پاس جانا، وہ چھوٹا بنانا اور ان سے سیکھنا آسان ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اب ہم ذکر قلبی کی مشق کر لیتے ہیں، جس میں اللہ پاک کی حکم کی تعمیل کے اندر وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل کی اندر، جی عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چٹکے چٹکے، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کثرت سے بسا لو. اللہ فرمارے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ, دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ ترتیلا, کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو اور تنہائی کے اندر. یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, موجودہ فضاؤں کے خلاف, اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت مقرر کر کے اللہ کے نام کو دل میں رچانے بچانے رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. فتبارک اسم ربی کا فرما رہے ہیں کہ بڑا متبرک نام ہے رب کا, اس برکت والے نام کو ہم دل پر نقش کر لیں, دل پر لکھ لیں, اس کی دل پہ تکرار کریں. دل کے اندر جو ہے تصور کے ساتھ کہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے خوشنما رنگ میں, اب دل کے اندر جو ہے محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشم میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر نافرمانی سے روک دے, ہر عطاق پر ڈال دے. تو اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کریں.